بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. یہ سورت جس کی ابتدا طٰہٰ سے ہے، اور اس کا نام بھی، سورت کا نام بھی اسی بنیاد پر سورہ طٰہٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی بھی بڑی عجیب خصوصیات رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، یعنی فرشتوں کو سنائی، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کتنی خوش نصیب اور مبارک ہوگی وہ امت جس پر یہ سورت نازل ہوگی، اور اسی طرح وہ سینے جو ان کو یاد کریں گے، حفظ کریں گے، اور اسی طرح وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی جو ان سورتوں کو، ان آیات کو پڑھیں گے. فرشتوں نے بھی تعریف کی تھی، ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے یہ الفاظ اور اس کے جو اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو بلاغت ہے، اس میں جو نورانیت ہے، نہ ہمیں بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے جس کو عربی زبان والے اچھی طرح پہچان سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس کی نورانیت کا پوری طرح اندازہ ہوتا ہے. ظاہر ہے بس اتنا ہے کہ اگر کوئی اچھی آواز سے اور روانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو سننے میں مزہ آتا ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے. بہرحال ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی رکھی ہے، اور اکثر نے واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی صورت تھی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو قدیم دور میں مکہ مکرمہ کے شروع دور میں مسلمان ہوئے تھے، ان کے مسلمان ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اسلام کی دعوت عام ہوئی اور مشرکین مکہ کے اندر آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تدبیر کی جائے، کس طرح روکا جائے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ نیا مذہب کیوں آ گیا، ہمارے بتوں کی برائی کیوں کی جا رہی ہے، ایک اللہ کو کیسے مانیں گے، بہت سی چیزیں ان کے ذہن میں، بعض لوگ سمجھ نہیں سکے، بعض لوگ ضد پر تھے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تلوار لے کر نکلے کہ آج میں جاتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا ہوں، ولیعاذ باللہ، قتل کے ارادے سے نکلے. جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی مل گئے جن کا نام نعیم بیان کیا جاتا ہے، نعیم بن عبداللہ، وہ راستے میں مل گئے. پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو، تلوار نکالی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے خاندان میں قریش میں تفریق کر دی، جھگڑا پیدا کر دیا، نیا دین لے کر آیا ہے، ہمارے عقل مندوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم سمجھے نہیں، وہی سمجھتا ہے۔ بہرحال جو بھی باتیں تھیں، عمر رضی اللہ عنہ چونکہ غصے میں تھے کچھ باتیں کہہ دیں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، تم دھوکے میں ہو، تم جا کر ان کو قتل کرو گے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جا کر قتل کرو گے تو تمہیں لوگ زندہ رہنے دیں گے؟ ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے ماننے والے لوگ ہیں، لوگ ان کے ساتھ دینے والے بھی تو ہیں، تم قتل کرو گے، تم زندہ نہیں رہنے والے، اپنا خیال رکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال چونکہ غصے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت بہادری دی تھی، دیکھا کہ جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شبہ ہونے لگا کہ نعیم بن عبداللہ بھی شاید مسلمان ہو گئے ہیں کچھ باتوں سے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں نعیم بن عبداللہ پر ہی حملہ نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا، اچھا دیکھو، ایک بات دیکھو، تم کسی کی خبر لینے جا رہے ہو، میرے بارے میں تم تحقیق کر رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن، تمہاری بہنیں بھی وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور تابع ہو چکے ہیں، ان کے دین میں داخل ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لے لو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اور غصہ آیا کہ اچھا، میرے گھر میں اور میرے گھر کے افراد؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر، نعیم بن عبداللہ کو چھوڑ کر چلے اپنے بہن کے گھر، جہاں بہن رہتی تھی وہاں گئے۔ باہر کھڑے تھے، آواز آئی کان میں، کس کی آواز؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کو کچھ قرآن کی آیتیں پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کن کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوی، ان کو سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو بات پکی ہو گئی کہ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ مکان میں گئے، جیسے ہی بہن کو آواز آئی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، تو جلدی سے وہ جو صحیفے جس میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے، سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تھیں ایک صحیفے میں لکھی ہوئی، تو یہ چھپا دی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہیں جا کر چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، دیکھا کیا بات ہے، کچھ آواز آ رہی تھی، کیا بات ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، آواز بھی سن لی تھی، تو اس لیے پہلے تو یہ ان کے بہنوی جو تھے، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، پہلے تو ان کو مارنا شروع کیا۔ بہن نے رکاوٹ ڈالی، روکنے کی کوشش کی، تو بہن کو بھی مارا، جس سے وہ بھی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ بڑے بھاری بہادر، مضبوط، چوڑے اور لمبے، عجیب، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، بڑی عجیب صلاحیتیں اللہ نے ان میں رکھی تھیں، یعنی ظاہری جسمانی طاقت وغیرہ بھی اور رعب بھی، اور باطنی طاقت اللہ نے جو ان کو دی تھی، ایمانی قوت جو بعد میں اللہ نے عطا فرمائی، وہ جس کو کہتے ہیں یقین کی قوت، استعداد پہلے بھی اللہ نے بڑی قوی رکھی تھی، بس اتنا ہے کہ وہ غلط راستے میں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح راستے میں لگایا، تو کیسا اللہ نے ان کو چمکایا اور ان کے ذریعے سے اسلام کو چمکایا۔ بہرحال کچھ دیر میں عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ان دونوں نے بھی کہہ دیا، بہن نے، بہنوی نے کہہ دیا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو کرنا ہو کر لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اچھا، بہن زخمی ہے، چہرے پر کچھ زخم کا اثر، خون وغیرہ بھی نظر آیا، ندامت بھی ہوئی کہ میں نے کیا حرکت کی، بہن کو مارا، افسوس بھی ہوا اور کچھ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ کہنے لگے، اچھا چلو، وہ جو تم پڑھ رہے تھے دکھاؤ تو صحیح، میں بھی دیکھوں کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ بہن نے سوچا کہ چلو، شاید یہ پتہ نہیں ماننے کے لیے پڑھ کے مانگ رہے ہیں یا ویسے ہی مانگ رہے ہیں، تو بہن نے کہا کہ نہیں، یہ تو یعنی پہلے تو ٹال دی بات، اس کے بعد جب انہوں نے مانگا کہ یعنی کہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو بہن نے کہا کہ تم اصل میں ناپاک ہو، ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنی طلب اللہ نے پیدا کر دی ابھی بھی کہ غسل کر کے پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو ایسے ہی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، غسل کیا اور غسل کر کے آئے، آ کر جب پڑھنا شروع کیا، چونکہ پڑھے لکھے تھے، عام طور پہ مکہ مکرمہ میں اس کا دستور نہیں تھا کہ سب پڑھے لکھے ہوں، اکثر لوگ تو وہ تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صحیفہ مانگا، پڑھنا شروع کیا، تو یہی سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ پڑھنا شروع کیا، بہت متاثر ہوئے، بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا کلام ہے، یہ تو بہت محترم کلام معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے، چونکہ وہ تو خوف میں تھے کہ پتہ نہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں، یہ تو رشتہ دار ہیں پھر بھی خیال رکھیں گے۔ خباب بن عارت رضی اللہ عنہ پیچھے سے آگے، جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے آگے اور کہنے لگے کہ میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ اسلام کو قوت پہنچا ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے، چونکہ مسلمان کمزوری کی حالت میں وقت گزار رہے تھے، ہر طرف سے ان پر مظالم بھی ہو رہے تھے، اور ان میں ذرا کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جن کا قریش میں بڑا مقام ہو اور جو باروب سمجھا جاتا ہو، ان کا بڑا آدمی ہو، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی اپنا مقام تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا تو ابو جہل یا عمر بن الخطاب، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ خباب بن عارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، ایسا کرو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، چلو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا چلو مجھے لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اثر کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، دعا کا اپنا اثر ہوا۔ کس طریقے سے قتل کرنے نکلے تھے اور بالکل حالت پلٹ گئی اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور کتنے بڑے اسلام کے اشاعت کرنے والے، اور اسلام کے ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو کچھ اسلام کو قوت پہنچائی پوری طرح، یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مکہ کے دور میں، مدینہ کے دور میں، پھر اپنے خلافت کے زمانے میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، اور یہ صلاحیت صرف مسلمان نہیں مانتے بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ بعد کی تاریخوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی منصف ہے تو وہ کہے گا کہ دیکھو حکومت اگر دیکھنی ہے، حکومت کا زمانہ کسی نے اگر چلایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اگر نبی انبیاء کے علاوہ کسی اور کی حکومت کا زمانہ دیکھنا ہے کہ کامیابی کے ساتھ حکومت چلائی ہو اور اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ان کی حکومت، ان کی خلافت۔ ظاہر ہے چونکہ تذکرہ سورہ طٰہٰ کا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا ہے نہیں، ورنہ ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ ان پر اگر بات کریں تو واقعی ہمارا ایمان بھی اس سے تازہ ہوتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا تھا، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب کمال بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اس لیے اب نبوت کسی کو ملے گی نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو عمر نبی بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ جن کے دل پر اللہ تعالی حق بات ڈال دیتے ہیں وہ عمر ہے، محدث جن کے، یہ محدث جن پر اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ویسے تو بہت سے اولیاء اللہ کو خاص خاص باتیں دل میں ڈالی جاتی ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے گویا کہ وہ جب کوئی بات کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر، ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے صداقت اور حق کو جاری فرما دیا تھا. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو بڑا قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے. خیر، عمر رضی اللہ عنہ کی تو اپنی شان ہے. مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ صورت اور یہ آیات ہی تھیں جو ان کے اسلام کا ذریعہ بنی تھیں. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. آگے صورت میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا دوسرا نام سورت الکلیم بھی ہے. چونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، ان کا واقعہ یہاں تفصیل سے ہے، تو اس سورت کا ایک نام سورت الکلیم بھی بیان کیا گیا ہے. آگے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، وہیں پر انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کر لیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی اور کیا خاص طور پہ ہمیں سبق دیا ہے. میں اس کا خلاصہ بس بتا دوں کہ چونکہ یہ زمانہ شروع دور کا ہے، مکہ مکرمہ کا ابتدائی دور ہے، کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے تھے، طرح طرح کے شبہات پیش کیے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا. بس یہ سبق ذہن میں رکھ کر پھر آگے چلتے ہیں، پھر آیتوں پر جب جائیں گے تو وہاں اب تو واقعہ ہوگا، تو مجھے انشاءاللہ تفصیلات کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ہم ترجمہ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ آیتوں کو سمجھتے جائیں گے. لیکن بس وہ ایک خاص بات ذہن میں رہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ابتدائے وحی کا، پہلی نبوت کا جب تذکرہ کیا جا رہا ہے اس صورت میں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس اعتبار سے بس دو تین جو نقطے کی باتیں بعض مفسرین نے لکھی ہیں، میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آگ لینے گئے، واقعہ آگے آ رہا ہے، آگ لینے گئے، تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا، ایسی جگہ جہاں کوئی آباد نہیں تھا، ایک شخص بھی دیکھنے والا نہیں تھا، بیوی اگر کوئی ساتھ تھا یا ایک صرف اہلیہ ساتھ تھیں یا اور کوئی بھی ساتھ تھا، واللہ عالم، بعض مفسرین نے فرمایا کہ کچھ اور بھی ساتھی تھے، بہرحال اہلیہ ساتھ تھیں، ان کو بھی ذرا دور چھوڑا، میں آگ لے کے آتا ہوں. آگ لینے گئے، وہاں پر ان کو نبوت مل گئی. کیا نبوت کا آسمان سے اعلان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا جا رہا ہے؟ نہیں. کیا بڑے مجمع کے سامنے نبوت دی گئی تھی؟ نہیں. ہم لوگوں میں تو ہوتا ہے کہ اچھا کوئی عالم بنتا ہے، اس کو سند دی جاتی ہے تو اس کی شہرت کی جاتی ہے سب کے سامنے، کہ اچھا لوگ مان لیں کہ ہاں یہ عالم ہے، فلانے کو سند دی گئی، اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ پڑھ لیا، آگے جا کر اپنا کام شروع کر دو. دستار بندی، ہمارے اکابر اسلاف وہ تھے جو منع کرتے تھے، نہیں نہیں ہماری دستار بندی نہ کرو، مدرسے کی بدنامی ہوگی. اب تو بہت سی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سند کے لیے پڑھتے ہیں، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، سند حاصل کرنا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. نہیں کہتا یہی مقصد ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہوں گے، ایسا ہوتا ہے. اور پھر اب آہستہ آہستہ دستور بڑھتا جا رہا ہے، ایک لوگوں کا مزاج ہے، سوچ ہے کہ اعزاز زیادہ دیا جائے. اب اس کی فائدہ نقصان دونوں حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے. میں تو صرف یہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنا مقصد ہے کہ نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو تنہائی میں ملتی ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی محنت اور مجاہدے کے ذریعے سے وہ لوگوں میں ثابت کر دیتا ہے کہ ہاں واقع اللہ کا نبی ہے. خاص طور پہ جو لوگ علم سے، دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ سند کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ آگے جا کر عمل اور اپنی محنت کی بنیاد پر ہوگا. لوگوں سے سند دکھا کر یہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عالم ہوں یا میں حافظ ہوں. لوگوں کے سامنے عملاً پڑھ کے سنا دو کہ حافظ ہو، یا عمل کر کے دکھا دو کہ لوگ دیکھیں کہ اچھا ان کا عمل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم دین ہے، کر کے عمل کر کے اور لوگوں کے سامنے صحیح معلومات پہنچا کر لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہے, اور اصل تو عمل ہے, اس کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے کہ انسان کو اللہ نے علم دیا ہے, سند سے نہیں ہے. نبی کو جب نبوت دی گئی تنہائیوں میں دی گئی, اعلان نہیں کیا گیا تھا تاکہ اسی بنیاد پر بس لوگوں مان لے کہ اچھا ان کو نبی بنایا گیا, نہیں, عمل سے ثابت کیا, مجاہدہ کیا, محنت کی. تو نمبر ایک بات, موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو تنہائیوں میں دی گئی, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو تنہائی میں دی گئی, اس کے لیے نہ آسمان سے کوئی آواز آئی, نہ فرشتہ ساتھ تھا کہ اعلان کرے. اہل مکہ کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ کوئی فرشتہ ساتھ کیوں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کیوں نہیں بتا دیا کہ میں ان کو نبی بنانا چاہ رہا ہوں, یہ کیوں آ کر بتا رہے ہیں ہمیں. یہی تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنایا گیا. ایک بات بنیادی طور پر, ایک بات یعنی خاموشی اور تنہائی میں نبوت دی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو باتیں لے کر آئے ہیں, جو بنیادی تعلیمات ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے شریعت کو ماننے والے ہزاروں سال سے موجود ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد پھر انبیاء بنی اسرائیل آتے رہے, سلسلہ طویل رہا, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام وغیرہ آتے رہے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, یہ سب کے سب وہی تھے جو وہی توحید, رسالت اور آخرت کی تعلیم لے کر آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تعلیم لے کر آئے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ پہلے سے تعلیم آتی رہی ہے. توحید, رسالت, آخرت, تین بنیادی مضامین قرآن کے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات, جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی تھی وہ اکیلے تھے, اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ کر دیا تھا کہ اچھا یہ بھی ساتھ چلیں گے اور یہ مدد کریں گے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سفارش کی گئی تھی, اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور نبی بنا کر ساتھ کیا, لیکن یہ دو تھے, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی, اور اس کے مقابلے میں کون, فرعون, اتنا ظالم, اتنا طاقتور, اس کے پاس پہنچنا اور اس کو دیکھنا یہ بھی ممکن نہیں تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عرصہ لگا اس تک پہنچنے میں کہ یہ کون ہے جو مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے, مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح بغیر ساز و سامان کے, بغیر ظاہری طاقت کے, اللہ کے بھروسے پر کمزوری کی حالت میں اتنے طاقتور فرعون کے مقابلے میں دعوت کے لیے گئے تھے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ظاہری طاقت نہیں رکھتے, اگر ظاہری طور پر کوئی لشکر اور فوج اور ہتھیار وغیرہ نہیں رکھتے, کوئی دنیاوی مال و دولت نہیں رکھتے, اور ان کے مقابلے میں مشرکین ہیں, مشرکین مکہ ہیں اور پورا عرب اور پوری دنیا ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس مال ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. اسی طرح ہوتا ہے, حق کا معاملہ اللہ نے ایسا ہی رکھا ہے, حق جب ظاہر ہوتا ہے تو کمزور ہو کر ظاہر ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اللہ کی مدد سے اس میں قوت آتی ہے, ابھرتا ہے اور دنیا کے سامنے پھیل کر غالب آ جاتا ہے. یہی حق کی خاصیت ہے. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت کا کام اور توحید اور رسالت کی دعوت کے لیے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پہنچے تھے, انہوں نے بھی طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات کیے تھے, بس اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات اور شبہات کیے جا رہے ہیں, ان کی باتوں پر بھی کیے جا رہے ہیں. تو وہ شبہات اور وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ہوئی تھیں اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. پانچویں بات یہ کہ اخیری نتیجہ, جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نتیجتاً کامیاب ہوئے تھے, چاہے ابتداءً اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, نتیجتاً کامیاب ہوئے, لیکن ایک زمانہ لگا, ایک دن میں, دو دن میں نہیں ہوا, ایک دو مہینوں میں نہیں ہوا, ایک دو سال میں نہیں ہوا, طویل عرصہ لگا تھا. طویل عرصے کے بعد لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ غلبہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو حاصل ہوا جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل، اور مغلوب کون ہوئے؟ جو اتنی بڑی طاقت رکھتے تھے کہ جن کے قریب جانے کا بھی ان لوگوں کو تصور نہیں تھا، وہ سب مغلوب ہو گئے، ختم ہو گئے، اور سب کے سب ان کی حکومت ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو غلبہ عطا فرمایا. تو یہ مختلف نتائج ہم نکال سکتے ہیں آگے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اب آیتیں دیکھ لیتے ہیں، آیتوں کا مفہوم واضح ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ کے مفہوم کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. سب سے راجح قول یہی ہے کہ طٰہٰ اسی طرح ہے جیسے حامیم، الف لام میم وغیرہ حروف مقطعات ہیں قرآن کریم میں، جو ایسے الفاظ ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو متشابہات وہ ہوتے ہیں، متشابہات کے معنی جس کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے. متشابہات کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم متشابہات کی یہ ہے کہ جس کا ترجمہ بھی ہم نہ جانتے ہوں، جیسے طٰہٰ سورہ پچھلی سورت کے شروع میں بھی بات آ چکی ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے. اور متشابہات میں بعض آیات وہ ہیں جن کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، عربی زبان کے لحاظ سے ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کی آگے مثال آ رہی ہے، الرحمن علی العرش استوا، اور اس طرح کی مثالیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. بعضوں نے فرمایا کہ طٰہٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام طٰہٰ، یاسین وغیرہ میں بیان کیا جاتا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. جب قرآن کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مشقتوں سے گزر رہے تھے وہ دو قسم کی تھیں. خلاصے کے طور پر دو قسم کی مشقتیں، ظاہری دو قسم کی مشقتیں. ایک، رات میں طویل قیام فرماتے تھے، پوری پوری رات قیام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور پورا دن یہی فکر کسی طرح لوگ مان جائیں، کسی طرح لوگ کلمہ پڑھ لیں، کسی طرح لوگ توحید اور رسالت کی بات کو مان لیں اور اخروی کامیابی حاصل کر لیں. بس پورے دن کی یہی مشقت، پورے رات کی وہ مشقت کیا عبادت. دو طرح کی یہ مشقت ہیں. اور تیسری مشقت ہم کہہ سکتے ہیں قلبی، دل میں جو کڑھن تھی، دل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا احساس تھا قوم کی جہالت، قوم کے نہ ماننے پر، کہ میں ان کی صرف خیرخواہی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی نجات کے لیے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ کام کر لو، اور وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا مخالف سمجھتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، رات میں کچھ آرام بھی کر لیں اور کچھ قیام بھی کر لیں. ٹھیک ہے، محنت کیجئے، اپنے شوق سے کیجئے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیں. دن میں آپ دعوت کا کام کیجئے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ لوگ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ خود اپنی آپ کی جان نکل جائے گی، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. اتنا بھی نہ ہو، اتنا بھی نہ ہو. آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. اتنی اس سے زیادہ مشقت نہ اٹھائیے، پہنچا دیجئے، اس سے زیادہ مشقت نہ اٹھائیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہاں قرآن ان لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے، یا ایسے شخص کی نصیحت کے لیے ہے جس کے اندر خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو. خشیت کے معنی، جیسے اردو میں ہم ترجمہ خوف اور ڈر کا کر لیتے ہیں، خشیت کا مفہوم ہوتا ہے کہ خوف مع تعظیم، کسی کی عظمت اور محبت کے ساتھ کسی سے ڈرنا. ایک تو ہوتا ہے عام ڈرنا، انسان شیر سے ڈرتا ہے، شیر سے تو خیر عام لوگ ڈرتے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ واقعتاً انسان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے بھی ڈرتے ہیں، تو خیر وہ تو ہر ایک کی اپنا مزاج ہے، اپنا ذوق ہے. لیکن وہ ڈر جو ہوتا ہے وہ الگ قسم کا ڈر ہے، اور ایک ڈر ہوتا ہے کہ کسی کی بزرگی، کسی کی عظمت، کسی کی محبت کی وجہ سے ڈر. نہیں نہیں، ان کو کہیں یہ چیز بری نہ لگ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. وہ ماریں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں, کچھ نہیں کہیں گے, لیکن بس نہیں نہیں میں ان کو, میری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں, کہیں میری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. خشیت, چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہ دے, ہم توبہ کر کے معاف بھی کرا لیں, چاہے ہم کثرت سے استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے, لیکن نہیں نہیں وہ خشیت جو ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی توبہ کی ایک غلطی پر, وہ بھی غلطی قصدن معصیت نہیں تھی, غلطی تھی, ایک غلطی پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی توبہ کی اور اللہ کی طرف سے کتنا عتاب ہوا, پھر بھی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ ندامت پھر بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی رہی کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا تھا, میں نے اس میں غلطی کر لی. خشیت, قیامت کے دن جب لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہیں گے کہ اچھا آپ سفارش کر دیجئے کہ حساب شروع ہو جائے, بہت طویل انتظار ہو گیا ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نہیں نہیں مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی تھی, حالانکہ وہ غلطی معاف ہو چکی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں کس منہ سے اللہ سے بات کروں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں نہیں میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا تھا, میں کس منہ سے اللہ سے بات کروں. یہ ہے خشیت. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا حال دیکھیں کہ ان حضرات کی یہ چھوٹی سی غلطی, حالانکہ وہی آخرت, وہی حساب, وہی جنت, وہ سب ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی ہے, لیکن ان حضرات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف کا اور خشیت کا معاملہ کیسا تھا, اور ہم سے کتنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, جس کو ہم گویا کہ ہم اس طرح کر گزرتے ہیں گویا کچھ ہوا ہی نہیں, اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو اچھا چلو ٹھیک ہے ہم توبہ کر لیے, ہم نے چلو توبہ ہو گئی, استغفار ہو گیا, یا ہم توبہ کر لیں گے کوئی بات نہیں, اب چھوٹے سے ہی معاملہ ہے ہم توبہ کر لیں گے. ہم لوگ گناہوں کو کتنا کم سمجھتے ہیں, اور وہ گناہ تو کیا غلطیوں کو کتنا بڑا سمجھا کرتے تھے. یہ خشیت, جتنی اللہ کی خشیت دل میں آتی ہے اسی کے بقدر انسان گناہوں سے دور رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی کوشش کرتا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عجیب عجیب دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک, اے اللہ اپنی ایسی خشیت ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے, کوئی خلاف شرع کام ہم کرنے آگے بڑھیں تو تیری خشیت, وہی تیری محبت اور تعظیم کی وجہ سے جو خوف ہے وہ درمیان میں آ جائے, ہمیں روک دے اور ہم گناہ نہ کر سکیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا, مگر یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خشیت رکھتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس اللہ کی جانب سے جس نے زمینیں پیدا فرمائیں اور بلند آسمان پیدا فرمائے. قرآن کریم میں زمین کا لفظ جہاں بھی آیا تو الارض ہی آیا, الارضون یا عربی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, جمع کے ساتھ اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو عام طور پہ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ارض ہی آیا واحد. تو ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ زمینیں بھی ایک سے زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ ایک جگہ قرآن میں آیا خلق سبع سماوات, اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا فرمائے, ومن الارض مثلہن, اور اسی کے برابر زمینیں پیدا فرمائی, معلوم ہوا کہ سات زمینیں ہیں. اور انسان کی پہنچ کہاں تک ہے؟ انسان کی پہنچ ہے, تھوڑا سا کھود لیتا ہے, بیج ڈال لیتا ہے, وہاں تک تو پہنچ جاتا ہے. بڑی بڑی ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال کرنے کے بعد انسان اندر گیا, انہوں نے کوشش کی تھی کہ زمین میں ایک طرف سے سوراخ کر کے دوسری طرف سے نکل جائیں, راستہ مختصر ہو جائے گا, لمبا سفر مختصر ہو جائے گا اندر سے ایک طرف سے دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی, اور ہوا یہ کہ انہوں نے کھودنا شروع کیا. وہ اگر ہوتا تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا, بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دیا. تو کھودنا شروع کیا, 6 میل کے فاصلے تک پہنچ سکے, بہت مشقت کے ساتھ 6 میل تک, ظاہر ہے 6 میل بھی ایک طویل مسافت ہے, وہاں تک پہنچے اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی, نہیں بڑھ سکے. بہت کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، نہیں، عجیب غلاف اللہ نے رکھا ہے مضبوط قسم کا، اس کو توڑ نہیں سکے، رک گئے، دوسری جگہ شروع کیا کہ چلو یہاں کچھ ہے رکاوٹ، کہیں اور شروع کرتے ہیں، اور دوسری جگہ شروع کیا، پھر اسی طرح ہوا، 6 میل تک پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک ایسا مضبوط قسم کا غلاف تھا، کوئی پتھر تھا مضبوط قسم کا، بس اس کو توڑ نہیں سکے۔ تو انسان کی پہنچ زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکی ہے تو زمین کے اندر جاتے جاتے 6 میل تک، اس سے زائد انسان نہیں پہنچ سکا۔ آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ لہو ما فی السماواتی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا ہوا قرآن صلی اللہ کی جانب سے جس نے آسمان، جس نے زمین پیدا فرمائی اور بلند آسمان پیدا فرمائے۔ الرحمن علی العرش استوى، والرحمن ایسا ہے جو عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر قائم ہو گیا۔ ہم اس کا ایک ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے انسان کسی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کرسی پر بیٹھ گیا، اسی طرح بعضوں نے اس کا اس طرح مفہوم سمجھا ہے جو غلط ہے، کہ اللہ تعالی رحمان تعالی بھی عرش پر بیٹھ گیا جیسے انسان کرسی پر بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فرقہ ضالہ اور گمراہ قسم کے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ یہ ان آیتوں میں سے ہے جس کو ہم کہیں گے متشابہات، ترجمہ تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کا صحیح مفہوم، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح کی جو آیتیں قرآن کریم میں آتی ہیں، اس بارے میں علماء نے دو طرح کا انداز اختیار فرمایا ہے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں، جو متقدمین عام طور سے ہمارے اسلاف تھے، ان کا انداز یہ تھا کہ بس اس کا ترجمہ کر لو اگر زیادہ زیادہ کرنا ہے، اور بس اس کے مفہوم میں نہ جاؤ، اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا مفہوم، انسانی عقل اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہے، تو اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کی اور بیان کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ یہ تو ایک جماعت ہو گئی، ان کو کہا جاتا ہے مفوضہ، تفویض کرنے والے، اللہ کے سپرد کرنے والے، کہ ہم نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، ہم نہیں جانتے۔ دوسرے وہ ہیں جن کو بعد میں آنے والے اور بعد کی ضروریات کے لحاظ سے لوگوں کی، چونکہ مزاج بدل گیا اور اب لوگوں کو یہ ہونے لگا، احساس ہونے لگا کہ نہیں، اگر یہ ہمارے علماء کو اس کا معنی نہیں آتا تو چلو ہم کسی اور سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ لوگوں کا مزاج ایسا ہی ہے کہ اچھا یہ جو بیچارے محتاط علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، تو اچھا ہم ٹھیک ہے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور دوسرے فرق ضالہ والے تو طرح طرح کے لوگ وجود میں آ گئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، تو دوسرے وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں ہم اس کے معنی جانتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں۔ تو لوگوں کو، چونکہ عوام کے چونکہ یہ تھا کہ عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا، کہ اچھا اہل علم اور علماء اسلام، اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں معلوم نہیں، اور دوسروں کو معلوم ہے، تو اچھا دوسروں کو، جن کو معلوم ہے ان کے پاس ہم چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف تو ہم احتیاط پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس احتیاط کی وجہ سے لوگوں کا ایمان خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو علماء نے کہا اچھا اس کے لیے دوسرا انداز اختیار کر لو، وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر اس کے معنی تو ہم نہیں جانتے، اس طرح کی آیتوں کے معنی یقینی طور پر تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے گمان کے اعتبار سے اس کا جو مفہوم، مجازی معنی کے لحاظ سے جو مفہوم بن سکتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ید اللہ مع الجماع حدیث میں آتا ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، ہاتھ ہونے کا مطلب نصرت، اللہ کی مدد، یہ نتیجے کے لحاظ سے اس کا مفہوم لے لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی آسان سے بات یہ ہے، الرحمن علی العرش استوى کے معنی آسان سے، یعنی یہ ایک معنی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، ورنہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ آسان سی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ فلانا بادشاہ فلانے ملک کا تخت نشین ہو گیا، اردو میں کہتے ہیں، جو اردو والے ہیں وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے اس کے معنی۔ تخت نشین ہونے کا مطلب لفظی ترجمہ اگر کریں تو اس کا مطلب ہے تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا مجازی معنی ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت سنبھال لی، یہ مفہوم ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ فلانا اس علاقے میں تخت نشین ہو گیا، تو ضروری نہیں کہ وہ تخت ہو اور اس پر بیٹھا ہو، مطلب یہ کہ اس علاقے کا وہ گویا کہ با اختیار بادشاہ بن گیا، یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رحمان، اللہ نہیں فرمایا، رحمان رحمت کی صفت، اللہ تعالیٰ جس کی رحمت غالب ہے، وہ رحمت کے اعتبار سے علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے، وہ رحمت کے ساتھ اپنی صفت رحمت کے ساتھ پورے عرش کی پورے عرش پر وہ قائم ہے، جس کا مطلب یہ کہ چونکہ ہمارے اوپر ایک آسمان آتا ہے، اور اس کے اوپر پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح سات آسمان ہیں، اور ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، وہ عرش جو ہے وہ تمام زمین آسمان سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو وہ ذات جس نے جو عرش پر قائم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ عرش کے نیچے جتنا علاقہ آتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک، اور پھر زمینوں میں ساتوں زمینیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام علاقوں کی حکومت اور پورا پورا اختیار اپنے قبضے میں لے لیا ہے. یہ اس آیت کا مفہوم بنے گا، اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، مفہوم بالکل واضح ہے. باقی اس میں تفصیلات ہیں، اور یہی آیت ہے جس بارے میں یہ آیت اور اس قسم کی آیتوں کے سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا. ظاہر ہے وہ ایک مستقل علمی بحث ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بہرحال ہم لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ ہم محدود نہیں مانتے. یہ خلاصہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اس کو کسی جگہ کے ساتھ محدود نہیں کریں گے کہ اس جگہ موجود ہے اور فلانی جگہ نہیں ہے. یہ آسان بات ہے، اور یہ احتیاط والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اس کے لیے کسی جگہ کو محدود نہیں کیا جائے گا کہ صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں، صرف ساتویں آسمان پر ہے، صرف آسمان پہ ہے، زمین میں نہیں ہے. محدود نہیں کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی سب سے احتیاط والی بات ہے. اس کو بعضوں نے دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن پہلی بات پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے بات دوسرے نمبر پر ہے. تو اصل پہلی بات ہے، وہ بات اگر انسان سمجھ جائے تو بہت اچھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اس کو کسی جگہ کے ساتھ محدود نہ کیا جائے. ظاہر ہے آسان سی بات ہے، کہاں ہے محدود نہیں کرتے کسی جگہ کے ساتھ. کہیں پر آتا ہے وہ اللہ فی السماء، کہیں آتا ہے وہ فی الارض، کہیں آتا ہے وہ معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو اور جگہ تمہارے ساتھ ہے، کسی جگہ کے ساتھ محدود نہیں کرتے. اسی کو سمجھانے کے لیے عام انداز میں، آسان انداز میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى، اسی کے اختیار میں، اسی کے قبضے میں، اسی کی ملکیت میں ہے وہ تمام جو آسمانوں میں ہے، وہ تمام جو زمین میں ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیارات آسمانوں میں بھی ظاہر ہے، آسمانوں کے اوپر سب کچھ، فرشتے وغیرہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے اختیار سے، سورج چاند وغیرہ کا نظام سب اللہ کے اختیار سے چلتا ہے. والارض، زمین، ما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے، زمین کے اوپر جتنا ہے، سب اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی ملکیت میں. وما تحت الثرى، گیلی مٹی کے نیچے. گیلی مٹی کون سی ہے؟ بعضوں نے فرمایا کہ گیلی مٹی سمندر کے نیچے، گویا کہ سمندر کا علاقہ، سمندر کے بعد نیچے مٹی آتی ہے، اور ظاہر ہے وہ گیلی مٹی ہوتی ہے، تو اس سمندر کے نیچے کا علاقہ مراد ہے. بعضوں نے کہا کہ ثرا سے مراد گیلی مٹی، اس سے مراد عام زمین. جب انسان کھودتا ہے زمین، خشک علاقوں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا اندر جانے کے بعد مٹی میں کچھ گیلا پن، نمی کے آثار ہوتے ہیں، تو وہ گیلی مٹی، گویا کہ انسان کی پہنچ. جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ انسان زمین کھودتا ہے، اندر جاتا ہے، تو اندر زمین گیلی ہوتی ہے، تو وہ گیلی مٹی کے نیچے تک انسان وہاں نہیں پہنچ سکا. 6 میل زیادہ سے زیادہ انسان پہنچا، اس سے آگے نہیں پہنچ سکا. اللہ تعالیٰ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے. اور انسان کا جہاں تک معاملہ ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اے مخاطب، اے انسان، اے جن، جو بھی کلام کو سن رہا ہے، اس قرآن کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کر رہے ہیں، ہر قرآن کا پڑھنے والا سننے والا اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ان تجہر بالقول، کہ اے انسان، اے شخص، اگر تو آواز سے بات کرے تو ظاہر ہے آواز سے کہی ہوئی بات تو قریب والی تمام مخلوق سنتی ہی ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور اس سے خفی بات کو بھی جانتا ہے۔ انسان ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کہتا ہے صرف، کبھی کسی زبان سے کوئی بات کہتا نہیں، صرف دل میں خیال گزرا، اخفا، تو اللہ تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے، آہستہ کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اس سے ہلکی بات کو بھی جانتا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ سر سے کیا مراد، اخفا سے کیا مراد، یہ ایک اچھے معنی ہے کہ سر سے مراد جو بات انسان آہستہ سے کہتا ہے، کسی کے کان میں کہہ دی یا کبھی زبان سے آہستہ سے کہہ دی، اس طرح کہ خود سن سکے، بڑی قریب والا بھی نہ سن سکے، اور اخفا اس سے ہلکی بات جو دل میں خیال گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آواز سے انسان جب کسی کو کوئی بات کہتا ہے اور کسی کے سامنے کوئی اعلان کرتا ہے، جو باتیں انسان دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ اس کو تو خوب جانتا ہے، ظاہر ہے اس کو تو عام مخلوق جانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جانے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہاں تک گویا چونکہ مکہ مکرمہ کا دور ہے، یہ سورت مکیہ ہے، شروع دور میں نازل ہوئی ہے، توحید اور رسالت کا ذکر چل رہا ہے کہ انزلنا علیک القرآن، آپ پر قرآن نازل کیا گیا، گویا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو گویا کہ رسالت کا ذکر آ گیا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اس کا تذکرہ آ گیا، اور آگے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں اس کی مزید تفصیل، پھر توحید رسالت وغیرہ کا تذکرہ آگے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بس واقعہ کا میں نے خلاصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو ہمیں اہم سبق دیا گیا تھا، اس کا میں نے چار پانچ پوائنٹ جو تھے وہ میں نے بتا دیے تھے، اور آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہاں سے حلتا کے حدیث و موسیٰ سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اب تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوگی، آیتوں کو پڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ واقعہ سمجھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں جو خشیت اور رحمت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے لحاظ سے مجاہدہ، دعوت اللہ کے لحاظ سے جو مجاہدہ آپ کا بڑھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے، اور دین کی صحیح طلب ہمارے اندر بھی عطا فرمائے، ہدایت ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے۔ ایک بات تو پوری ہو گئی، ایک بات بس ذہن میں رہے کہ ہمارے کینیڈا کے لحاظ سے اتوار کا دن جو ہے وہ 15 شعبان ہوگا، غالباً تاریخیں اپنے اپنی دیکھ لیں، تو اتوار کا دن 15 شعبان ہے، ہفتے اتوار کے درمیان والی جو رات ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس کے متعلق احادیث میں مختلف فضیلتیں آتی ہیں، انشاءاللہ پھر ہفتے کے دن یہاں پر ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی بات ہو جائے، لیکن بہرحال جن تک بات نہ پہنچے بس یہ خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ 15ویں شعبان عبادت کے لحاظ سے خاص رات ہے، اور اس کی بڑی اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اس کے رات کے بارے میں فضیلتیں مختلف ہیں، اور قرآن کریم میں بھی بعض آیتوں میں اس طرح اشارہ ملتا ہے، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کے شروع کی آیات ہیں۔ بعض مفسرین کے لحاظ سے اس سے مراد وہی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان مراد ہے، تو بہرحال ان آیتوں میں مراد ہو یا نہ ہو، لیکن احادیث میں تو 15ویں شعبان کا ذکر ملتا ہے اور اس کے فضائل کا ذکر ملتا ہے، اس لیے اس رات کا بھی اہتمام کریں عبادت کے لحاظ سے، گویا رمضان کی تیاری کے لحاظ سے گویا ایک مقدمہ ہوگا، اس کے لیے گویا ایک تمہید ہوگی، ابھی سے اس کی تیاری ہو 15ویں شعبان کو بھی، اور یعنی اس کی رات کو بھی، اور اس کے بعد سے انسان ایک عادت بنا لے، معمولات میں اضافہ کر لے کہ رمضان جب شروع ہو تو گویا کوئی نئی چیز ایسی نہ ہو کہ انسان گویا عبادت اب شروع کر رہا ہے کہ مشقت پیش آئے اور اس کے بعد جیسے انسان کو شروع میں ایک کام مشکل لگتا ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے، تو ابھی سے اگر عادت کرے گا تو انشاءاللہ رمضان کی گھڑیاں بھی صحیح استعمال ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.